الصفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة ياسين کے سورة ياسين میں اللہ تعالیٰ نے تین انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھیجا گیا ایک بستی کی طرح وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ذرا ان پر بیان کیجئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ بستی والوں کا حال بیان کیجئے جب ان کے پاس ہمارے انبیاء آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ پہلے تو دو بھیجے فَكَذَّبُوهُما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پھر اللہ نے تیسرے نبی کو بھیجا تو تیسرے نبی کو بھی جھٹلا دیا اور پھر حبیب نجار جو انہیں بستی والوں کا ایک فرد تھا اس نے بچوں کو سامنے نہیں بٹھانا چاہیے بزرگوں نے منع فرمایا ہے تو اس نے بستی والوں نے ان کو تینوں کو جھٹلا دیا تو حبیب نجار نے جو بڑھئی تھا اس نے کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین جو ان لوگوں کو بھیجے ہوئے لوگ ہیں نبی ہیں ارے ان کی اتباع کرو اتبعوا من لا یسألکم اجرا یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ سب کچھ دے کر بھی کچھ نہیں لیتے ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور دولت اتنی بڑی دے رہے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں جس کی برکت سے کامیاب ہو جاؤ اور پیسے کچھ بھی نہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ انبیاء علیہ السلام کا یہی جملہ ہوتا ہے میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے اور یہی علماء کی شان ہونی چاہیے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا میں اسی لیے پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے لفافہ نہ دے دے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حضرت والا نے فرمایا قرآن کے ختم پر اگر تم نے ہدیہ لیا تو یہ تو عوض ہو گیا اجر ہو گیا معاوضہ ہو گیا اور اس سے پوچھو دینے والے سے کہ آپ روڈ پہ کوئی جا رہا ہو اس کو دے دیں گے ایسی کوئی جا رہا ہو آدمی کہ بھائی یہاں آنا یہ لفافہ لے ظاہر ہے نہیں دیں گے آپ نے صرف قرآن کی وجہ سے دیا اور یہ قرآن کا اجر لینا جائز نہیں ہے بڑے جوڑے دیے جاتے ہیں دوسرے علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں سنانے کے لیے اور جوڑے دیے جاتے ہیں لفافے دیے جاتے ہیں یہ کہاں جائز ہوا بھائی اور احادیث مبارکہ میں تو اس پر بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی اس لیے بھائی ان حفاظ کی عادت خراب نہ کریں ان کا اجر اللہ ہی پر رہنے دیں ہم نے ان کی عادت خراب کر دی اور وہ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں سنانے کے لیے سناتے ہیں اور پھر وہ ایک علاقے میں پیسے نہیں دیے انہوں نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا کوئی بات نہیں میں نے بھی بغیر وضو کے تراویح پڑھا دی نہیں دو پیسے اس کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا پیسے نہیں ملیں گے تو اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں انہوں نے بستی والوں نے اس حبیب نجار کو شہید کر دیا مار مار کر اس کو شہید کر دیا تو جب وہ اللہ کے ہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ارے سن لو بستی والوں میں ایمان لے آئے انہوں نے اس کو مار مار کے شہید کر دیا تو جیسے ہی اس کی روح نکلی اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ یہی ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ اس سے کہا گیا کہ ارے شہید تو جنت میں داخل ہو جائے اب اس کے منہ سے کیا نکلا ادھر اس کی روح نکلی ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پیغام ملا قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ جنت میں داخل ہو جا اب اس کے منہ سے کیا نکلا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کیسی مغفرت فرما دی اور مجھے اکرام کیے ہوئے میں سے بنا دیا جن کا اکرام کیا گیا ہو, ان میں سے اللہ نے مجھے وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا وہ بھی ایمان لے آتے. یہ خیر خواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. یہ خیر خواہی اللہ کو بڑی پسند ہے, بڑی پسند ہے. لہذا بھائی ہم تو خیر خواہ بنے, تمام مسلمانوں کے خیر خواہ. الدین النصیحہ دو لفظوں کی حدیث ہے لیکن بہت بڑا مفہوم ہے اس کا. دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے. جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی اس کو دین کا مغز اور دین کا خلاصہ حاصل ہو گیا, بس خیر خواہی. خیر خواہی لوگوں کی خیر خواہی, ان سے کچھ لینا نہیں, پیسہ خواہی نہیں. لوگوں کی خیر خواہی اور پیسہ خواہی نہ ہو, پیسہ نہ چاہتا ہو, خیر خواہی ہو. روح اخلاص گر نہ ہو شامل, یاد حق کاروبار ہوتی ہے. حضرت مولانا دعوت برکاتہ کا شعر ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ یاد حق جو ہے اللہ اللہ کرنا یہ کاروبار ہے. حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. تو یہ خیر خواہی اللہ کو بڑی پسند ہے. اس کی جو خیر خواہی کے الفاظ ہیں وہ بھی اللہ نے نقل فرما دیے کہ قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے کیسے میرا اکرام کیا ہے. اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں قالت نملتی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. ارے چیونٹیوں جلدی سے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ ہو, بے خبری میں تمہیں کچل دیں. یہاں پر لا یحطمنکم سلیمان وجنوده پر اگر کسی نے وقف کر دیا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے یہ معرفت الوقوف کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ورنہ تجوید کا علم حاصل نہیں ہوا ابھی. لا یحطمنکم سلیمان وجنوده, یہاں پر اگر کسی نے وقف کر دیا کہ تمہیں کچل نہ ڈالیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر, وہم لا یشعرون, اور حضرت سلیمان اور علیہ السلام اور ان کا لشکر سب نا سمجھ ہے. اب بتائیے کیا معنی ہوگا, بالکل الٹ گئے, معنی ہی الٹ گئے, نماز بھی فاسد ہوئی. تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے بڑے حضرت مولانا شاہ رام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک مثال دیتے تھے کہ روکو مت جانے دو, اور روکو پر وقف کیا, روکو مت جانے دو. اس کا مطلب ہے کوئی جا رہا تھا اس کو روکو اور جانے سے روکنا ہے اس کو. اب دیکھیے وقف دوسری جگہ کرنا ہے, الفاظ یہی ہیں, روکو مت جانے دو. ہو گیا مفہوم الٹ, مفہوم ہی الٹ. لوگوں روکو مت اس کو جانے دو, اور ادھر روکو مت جانے دو, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو جب اردو کا یہ حال ہے, عربی تو اس سے زیادہ حساس زبان ہے. اور کہتے ہیں حضرت والا نے مثال دی تھی قمر کو مال دو, قمر کو مال دو, غیر المغضوب علیہم الحمد للہ رب العالمین. اب وہ کھینچا ہی نہیں اس کو, وہاں کھینچنا تھا الف اڑا دیا اور پاؤں کو تا پڑ دیا یا واؤ کو زا پڑ دیا. تو اب اس کی عزت مثال دیا کرتے کہ قمر کو مال دو. اب یہاں پر قمر موٹا قوف ہے, قمر ایک شخص کا نام ہے, اس کو مال دے دو. اور حضرت نے فرمایا اس کا الٹ کیا ہے, دوسرا جو ہم لوگ کرتے ہیں جیسی تجویز ہم لوگوں کی ہے, تو فرمایا کمر کو مل دو, یہاں سے الف ہٹا دیں اور قوف کو پتلا پڑ دیں, کمر کو مل دو. تو کتنا فرق ہو گیا, کتنا فرق ہو گیا, معنی ہی الٹ گئے, زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ ہے ہماری تجویز کا حال. حضرت نے فرمایا اس وقت, اب تو ممبئی ہے نا شہر کا نام, اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ بمبئی, تو اگر کوئی کہے بمبئی تو آپ کیا کہیں گے, بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھول پڑ رہے ہیں, یہ تو بمبئی ہے لفظ, وہاں پر فوراً ٹوکیں گے کہ بھائی یہ بمبئی لفظ ہے, بمبئی تھوڑی ہے. تو اب یہاں پر کوئی پڑھ رہا ہو لی لا فی قریش لا فی رے لتا اے وقت, یہ کیا ہے, یہ سب مجھول ہے, یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعتکاف والے ہیں، دس دن غنیمت جانے، ہمارے قاری فاروق صاحب مدظلہ یہاں تشریف لائیں گے دو گھنٹے کے لیے غالباً 10 سے 12، بس یہ سیکھیں ان سے، سیکھیں اس 10 دن بہت ہوتے ہیں، 10 دن بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے، سیکھیے تجوید کو، تجوید کا سیکھنا ہم سب پر فرض عین ہے، ہم سب پر فرض عین ہے۔ تو خیر خواہی لا یحتملن، اس نے کہا کہ ارے چیونٹیوں جلدی سے گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالیں۔ اللہ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ قرآن میں نقل فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما من عبد مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وملك قال آمين ولك بمثل، کہ کوئی بندہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے، بظهر الغيب یعنی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے آمین ولا کبھی مسلم، اور اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اس خیر خواہی پر کیا انعام ملا، اس خیر خواہی پر اپنا خود، یعنی خود اس کو بھی، وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے مگر خود اللہ کے ہاں سے اس کو وہی ملے گا۔ تو اس لیے بھائی خیر خواہی یہ جس کو مل گئی، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی، گھر والوں کی خیر خواہی، کو انفسکم وعلیکم نارا، یہ کیا ہے خیر خواہی، کیا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خیر خواہی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی۔ میرے دوستو حضرت والا نے فرمایا کہ جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے یوم نقول لجہنم حلم تلقتی وتقول حل من مزید، جہنم سے اللہ فرمائیں گے، جب جہنم والے جا چکے ہوں گے جہنم میں، اللہ فرمائیں گے کہ تو بھر گئی، وہ کہے گی نہیں اور بھی ہے تو دے دیں گے، کچھ اور لائیے، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو اللہ تعالیٰ فیضع قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے جہنم میں۔ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالقدم التجلی الخام، یہ قدم سے مراد وہ قدم نہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے، اللہ تو جسم سے مبرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، یہ جسم تو ہمارا ہے، تو فرمایا کہ قدم سے مراد اللہ کی خاص تجلی ہے، وہ اللہ ڈالیں گے جہنم کے اوپر۔ تو وہ ایک روایت میں آتا ہے 2 دفعہ کہیں گی فس فس یعنی بس بس، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 دفعہ کہے گی بس بس بس، 3 دفعہ کہے گی کہ اللہ بس بس میرا پیٹ بھر گیا۔ حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے تو، جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ کی ایک تجلی کافی ہے، تو کافر کیوں جائے کوئی جہنم میں، کیوں کوئی کافر جائے؟ ہمارا تو جذبہ یہ ہونا چاہیے، یہ خیر خواہی ہے کہ تمام مسلمانوں، حضرت والا نے فرمایا کہ کافروں کو مسلمان بنا دے اور مسلمانوں کو پکا مسلمان بنا دے، اللہ کافروں کو مسلمان بنا دے اور مسلمانوں کو پکا مسلمان بنا دے۔ تو یہ ہے خیر خواہی، عجیب چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ فضاؤں میں پرندوں پر رحم فرما دیجئے فضاؤں میں، اور درندوں پر رحم فرما دیجئے جنگلوں میں، اور مچھلیوں پر رحم فرما دیجئے سمندروں میں، اور چیونٹیوں پر رحم فرما دیجئے بلوں میں، اور سارے عالم پر اپنی رحمت کو برسا دیجئے۔ یہ حضرت کی دعائیں ہیں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، یہی وہ عالم ہیں، یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے فضاؤں میں پرندے دعا کرتے ہیں، جن کے یہی وہ عالم اور اللہ والے ہیں جن کے لیے سمندروں میں مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں، اور یہی وہ عالم ہیں جن کے لیے اگر وہ رخصت ہو جائیں تو زمین آسمان روتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں ایسی ان کی نافرمان قوموں کی ہلاکت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس لیے یہ خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک آیت آج گزری تھی ان نہارا لرزقنا ما له من نہار، کہ یہ اہل جنت سے کہا جائے گا یہ وہ رزق ہے، اس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، خوب کھاؤ، یہ پھل ختم نہیں ہوں گے جنت کے۔ ہاں تو ہمارے اکابر نے، حضرت ثانوی رضی اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر پیسہ خرچ کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ لی جائے تو پیسہ واپس دوبارہ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جاتا ہے حلال طریقے سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ سمجھ لیں کہ ناجائز طریقے سے حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ پیسہ واپس پہنچا دیتے ہیں. بس پیسہ خرچ کریں, جیب سے ہماری پیسہ نکلے, یہ آیت پڑھ لیں, اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ. ایک جگہ آج یہ آیت گزری, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَفَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. یہ جو پارٹنرشپس ہوتی ہیں نا, پارٹنرشپس, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَفَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ بے دین آدمی سے کمی نہ کیجیے گا پارٹنرشپ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر جو پارٹنر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں کاروبار میں, وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے شریک پر ظلم کرتے ہیں. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں. وہ قلیل ماہوں, اور ایسے بہت کم لوگ, بہت کم لوگ. قلیل ان کے اوپر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے, یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے. لہذا بھائی اپنا کام کریں, اپنا کام, یا کوئی بہت ہی دیندار اللہ والا مل جائے وہ بات الگ ہے, لیکن اپنا کام کیجیے روکا سوکا بس, ورنہ اس کا انجام لڑائی اور نا اتفاقی ہے بالآخر. اور سورہ یاسین میں عجیب مضمون یہ رہ گیا تھا, سورہ یاسین آج پڑھی گئی تو یاد آ گیا کہ الیوم نختم علی افواہہم, قیامت کا دن وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس منہ پر تو مہر لگا دیں گے, ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, وتکلمنا ایدیہم, اور کلام کروائیں گے ہم ان کے ہاتھوں سے, وتشہد ارجلہم, اور وہ ان ایک گواہی دیں گے ان کے پاؤں, بما کانوا یکتمون, جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے. اسی کو مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, چشم گوید کردام غمزہ حرام, چشم گوید کردام غمزہ حرام, گوش گوید چیدام سوال کلام. ہاں آپ گواہی دے گی کہ میں نے غمزے کیے, غمزہ کہتے ہیں غمزہ, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. یہ کنکیوں سے دیکھنا, جب بدکار لوگوں کے پاس سے نیک لوگ گزرتے ہیں نا, وہ ایک ملا جا رہا ہے ایسے آنکھ کا یوں کر کے, اللہ فرما رہے ہیں اس منظر کو, اللہ منظر کشی فرما رہے ہیں, یوں کر کے دیکھ ملا جا رہا ہے, ملا جا رہا ہے, شلوار دیکھو ذرا اس کی جیسے بارش ہو رہی ہو. یہ تک الفاظ کہتے ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, اتراتے ہوئے اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ایمان والے مذاق اڑائیں گے ان نافرمانوں کا, نقشے پلٹ جائیں گے اسے. تو فرمایا کہ چشم گویا کردہ ہم غمزہ حرام, کن اکھیوں سے میں نے نامحرموں کو دیکھا تھا, کالا چشمہ لگا کے دیکھا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کالا چشمہ لگا رکھا ہے, پتہ ہی نہیں چلے کہاں کہاں ہے. اور کوئی کہے گا میں نے بھینگا ہونے کا اپنے فائدہ اٹھایا, میری آنکھیں ذرا کچھ ٹیڑھی تھیں میں اس کا فائدہ اٹھاتا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں دیکھ رہا ہوں. تو میں نے غمزے کیے ہیں خوب, دیکھا ہے میں نے, آنکھیں کہیں گی, آنکھیں کہیں گی, وہ نہیں کہے گا, آنکھیں کہیں گی اس کی کہ اس نے بھینگا ہونے سے فائدہ اٹھایا, اس نے کالے چشمے کا فائدہ اٹھایا, اور اس نے غمزے کیے ہیں کہ آنکھیں اس طرف ہیں اور یوں کر کے دیکھا, کیوں دیکھ رہا ہوں بھائی, یہ غمزے کیے ہیں. تو چشم گویت کردام غمزہ حرام, گوش گویت چیدام سوء الکلام, کہ کان یہ کہیں گے کہ ہم نے بری بری باتیں سنی ہیں, غیبت سنی ہے اور بہتان سنے ہیں. ہم دلچسپی سے سنتے تھے, ارے اچھا ہو گیا یہ فلاں شخص کا جس سے ہمیں حسد ہے اس کی غیبت ہو رہی ہے, دل خوش ہو رہا ہے. نہ غیبت کرنا جائز نہ سننا جائز, ماں سے اٹھ جانا چاہیے, یا تو اگر وہ اپنے سے چھوٹا ہو تو اس کو ٹوک دیں کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو, یہ غیبت ہے. اور اگر وہ برابر کے ہوں, یعنی دو صحباب ہوں, تو اس کے لیے بھی اللہ والوں نے طریقہ بتایا ہے کہ جلدی سے یا تو اس سے کہہ دیں کہ بھائی یہ نہیں, ہم دوست ہیں آپس میں, یہ غیبت ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موضوع پلٹ دیں, ارے بھائی وہ تم اس دن آئے تھے وہ کیا ہوا تھا, بس موضوع پلٹ دیں جلدی سے, کہیں غیبت ہو رہی ہے فوراً موضوع پلٹ دیں, کوئی اور موضوع لے آئیں تاکہ پتہ ہی نہ, سب کا رخ موڑ دیں دوسری طرف. اور اگر یہ دونوں چیزوں کا اختیار نہ ہو تو تیسرا کام یہ ہے, فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین, اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے اٹھ کے سیدھا کہیں چلے جائیں, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو, ارے بھائی وہ ذرا مجھے فراغت کا تقاضا ہے, ذرا وضو کرنا ہے, میں آتا ہوں ذرا فارغ ہو کے آتا ہوں, بیت الخلاء جا رہا ہوں. اور بیت الخلاء جا کر ایسے ہی آ جائیے تھوڑی دیر بیٹھ کر, بس کم سے کم اللہ بچا تو لیں گے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں جو بچنا چاہے اللہ اس کو سجھاتے ہیں, خود سجھاتے ہیں, اللہ رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ سے مانگیے کہ اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کیسے ہم گناہوں کو چھوڑیں. شیخ سے پوچھئے کہ اے ہمارے شیخ کیسے ہم گناہ چھوڑیں آپ بتا دیجیے. یہ تو بعد میں ہوگا اللہ کی طرف سے رہنمائی, پہلے تو شیخ سے لینی پڑے گی. شیخ سے تعلق قائم کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ تو شیخ کی مثال تو مشاتا کی طرح ہے, مشاتا کی طرح. یہ الفاظ ہیں, ملفوظات ہیں. مشاتا کہتے ہیں ہمارے یہاں انگلش میں کہتے ہیں بیوٹیشین, جو دلہن کو بناتی ہے. تو شیخ بھی سجا کر سنوار کر مرید کو اللہ کے قابل بنا دیتا ہے, جیسے مشاتا یا بیوٹیشین وہ دلہن کو شوہر کے قابل بنا دیتی ہے, اسی طرح شیخ اللہ کے قابل بناتا ہے مرید کو. پھر جس طرح دلہن سجا کر بیوٹیشین جب دلہن کو سجا دیتی ہے پھر وہ خلوت میں نہیں جاتی, خلوت میں تو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں, وہی بس اسی طرح فرمایا جب شیخ بھی مرید کو بنا سنوار کے اللہ کے قابل بنا دیتا ہے, باطن اور اس کا ظاہر بنا دیتا ہے, تو مرید اور اللہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. پھر یہی آواز آتی ہے تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب سے خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو بس اللہ کا ہو جاتا ہے بندہ. پھر شیخ کا تعلق نہیں رہتا, لیکن جو احسان مند ہوگا وہ ہمیشہ جاتا رہے گا کہ میرے شیخ آپ نے مجھے اللہ سے ملایا, میں کیوں چھوڑوں, آپ کیوں چھوڑوں. میں محبت کا جب محبت کا پھل جب وہ پانے لگے, مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. اب محبت کا پھل اگر یوں ہی آپ آتے جاتے رہیں گے, محبت کا پھل اپنا پاتے رہیں گے. یہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. دوسرا شعر ہمارے حضرت والا کا ہے کہ محبت کا پھل جب وہ پانے لگے, مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. الفت کے بعد رب ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, یہ کہ اردو اور انگریزی کی شادی دیکھی. الفت کے بعد رب ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, روزانہ 10 منٹ تو ملاقات کیجیے, روزانہ 10 منٹ تو ملاقات کیجیے. تو یہ آنکھیں اور یہ کان اور دست گوید من چنی دزدیدہم, یہ کہے گا ہاتھ, یہ کہیں گے کہ ہم نے اس طرح چوریاں کی ہیں. دزدیدن مصدر ہے فارسی کا, کہ چوری کرنا. دست گوید من چنی دزدیدہم اور لب گوید من چنی بوسیدہم اور کان اور یہ لب یعنی ہونٹ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس طرح بوسے لیے تھے, حرام بوسے لیے تھے. یہ سب گواہیاں دی جائیں گی. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ مرقدہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ ہونٹ, یہ ہاتھ اور یہ کان اور یہ آنکھیں کیسے بولیں گی جبکہ ان کی زبان نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے. حضرت سے باتوں میں نے عرض کیا نا, حضرت سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا. زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے, اسی طرح یہ آنکھیں بھی بغیر زبان کے بولیں گی. ایک شخص نے حضرت سے کہا حضرت یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہیں. حضرت نے فرمایا آپ کی ناک یہاں کیوں ہے, پیٹھ پر کیوں نہیں ہے, ادھر پیچھے کیوں نہیں ہے. حضرت نے فرمایا, تو اس نے کہا حضرت پیٹھ کے پیچھے ہوتی تو بری لگتی, عجیب لگتی. فرمایا بالکل غلط, اگر دنیا کے سارے انسانوں کی ناک پیٹھ کے پیچھے ہی ہوتی تو بری لگتی. بس اب خاموش ہے. تو حضرت سے باتوں میں نہیں جی سکتا تھا کوئی. یا اللہ. تو آگے ایک مسئلہ بہت اہم جو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انک میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. دیکھیے ایک بہت بڑا طبقہ آج کل گمراہ ہو چکا ہے, وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ جس طرح عام مردے اس دنیا سے جاتے ہیں, نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا سے تشریف لے رہے ہیں, اور جیسے موت آتی ہے ویسے ہی آپ کو بھی موت آ گئی. نعوذ باللہ, یہ بالکل غلط عقیدہ ہے, اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں. ان ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو مماتی, ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ ایسے لوگوں کو مماتی کہتے ہیں. اور یہ مماتی, یہ فرقہ, یہ انتہائی گمراہ فرقہ ہے. کاش ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے. یہ آیت جو ہے, اور آیت اس دلیل اس آیت سے دیتے ہیں, انکا میت ہوں انہم میت ہوں, کہ جیسے آپ کو بھی موت آنی ہے ان کو بھی موت آنی ہے. تو بھائی یہ آیت قبر کی زندگی سے کی نفی کہاں کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, حدیث شریف میں آتا ہے, پکی روایت ہے, پکی روایت, یہ بھی نہیں کہ موضوع روایت ہو, گھڑی ہوئی ہو, اس کے کذاب راوی ہوں, کیا یا اس میں کوئی استراب ہو, جو ہے یہ تمام چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی. مضبوط روایت پیش کر رہا ہوں, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور ان کو اس قدر زبردست حیات حاصل ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, جب میں معراج پر جا رہا تھا, میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے. ہمارے علماء دیوبند کا بذل المجہود میں علامہ خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرفدہ, جو مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد تھے, بذل المجہود میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں, زندہ ہیں, اور آپ کی قبر اطہر کی حیات دنیاوی زندگی سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے. دنیاوی حیات جو آپ کو حاصل تھی اس سے بھی اعلیٰ درجے کی قبر میں حاصل ہے. دو وجہوں سے بذل المجہود میں لکھتے ہیں, دو وجہوں سے. دو وجہ کیا ہیں؟ یہ بذل المجہود کیا کتاب ہے؟ یہ حضرت نے حرم کے سفر میں لکھی تھی. کتاب کے بغیر کوئی خاص مدد نہیں لی دوسری کتابوں سے. عربی زبان میں بذل المجہود زبردست شرح لکھی ہے ابو داؤد شریف کی. اس میں یہ حضرت نے قول اختیار فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی سے بھی دو وجہوں سے اعلیٰ اور برتر حیات آپ کو قبر میں حاصل ہے. فرمایا دو وجہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھوک بھی لگتی تھی, یہاں تک کہ آپ کو فاقے برداشت کرنے پڑے, آپ کو چوٹیں بھی لگیں, آپ زخمی بھی ہوئے, آپ کو بچھو نے بھی ڈس لیا تھا درجات کی بلندی کے لیے سب تھا, تو اور آپ بیمار بھی ہوئے, آپ کو بول و برات کے لیے بھی جانا پڑتا تھا بیت الخلاء فراغت کے لیے. قبر کی زندگی ان تمام عوارضات سے خالی ہے, ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تو ہمیں دین پہنچا, لہذا جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے, جتنے روزے اور جتنی نیکیاں رکھی کی جا رہی ہیں, اس سب کا ثواب بالآخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ پہنچ رہا ہے. تو امت جتنے اعمال کر رہی ہے, تو اب تک تو جو آپ حیات تھے دنیاوی زندگی میں اس سے زیادہ اعمال ہو چکے ہیں, تو آپ کو جو ثواب پہنچ رہا تھا اس سے تو اب کہیں زیادہ ثواب آپ کو قبر میں پہنچ چکا ہے. لہذا اس لحاظ سے آپ کے درجے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے. لہذا یہ, ہاں یہ ہے, یہ دو وجہ ہیں. اس پر خواجہ صاحب کا شعر یاد آ گیا, وہ بھی سن لیجیے. قطع راہ عشق اے راہ کبھی ممکن نہیں, اللہ کے عشق کا راستہ کوئی قطع کر لے یعنی پورا پورا طے کر لے کبھی ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح اللہ لامحدود, اللہ کے عشق کا راستہ بھی لامحدود, اللہ کی صفات لامحدود, اللہ لامحدود. لہذا اگر کوئی پورا راستہ طے کر لے تو اللہ کا محدود ہونا لازم آ جائے گا اس میں, تو اور یہ بالکل غلط ہے. لہذا خواجہ صاحب نے یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے شعر میں, قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں, ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے, ایک سفر منزل تلک ہے. وہ شیخ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا, یہ منزل تلک کا سفر ہو گیا. اور جب منزل تک آپ پہنچ جائے یعنی اللہ تک پہنچ جائے, تو اب ایک دوسرا سفر وہیں سے شروع ہو جائے گا. جیسے ہی آپ اللہ والے اور صاحب نسبت ہوں گے, ایک اور سفر شروع ہو جائے گا, وہ اللہ کے قرب کے درجات کے طے کرنے کا ہے, اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اس کو فرمایا قطع راہ عشق ہے راہ رو کبھی ممکن نہیں, ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے. عجیب شعر. تو لہذا یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو توبہ کرے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا جیسے عام مردے مر جاتے ہیں ایسے. بھائی سیدھی بات ہے, شہید کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ارے مت کہو شہید کو کہ وہ مر چکا ہے, وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. میں ایک سفر میں ایک اردن کے ایک شیخ تھے جمال جمیل، میں ان کے ساتھ تھا سفر میں، بلکہ ہاں میں ان کے ساتھ تھا، بڑے اللہ والے تھے. تو مجھے بتانے لگے کہ ہمارے علاقے میں حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کہ آس پاس کی زمین دلدلی ہو گئی، اور بالآخر چونکہ زمین دلدلی ہو گئی تو لہذا اندازہ یہی تھا کہ اس کو کھولا جائے. ظاہر ہے کہ اندر کیا حال ہو رہا ہوگا جب یہ آس پاس سے زمین دلدلی ہو گئی. تو شیخ جمال جمیل نے بتایا کہ جب ہم نے کھولا ہے اس کو قبر کو، تو حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون میں شہید ہوئے تھے. تعاون گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے اچانک ان کو تعاون کا حملہ ہوا، گرے شہید ہوئے. تو لیکن چونکہ جہاد میں گئے تھے، لہذا جہاد میں آدمی بیمار ہو کے بھی مرے تب بھی شہید ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، لہذا شہید ہو گئے تھے. اب شہید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. اب وہ بالکل تر و تازہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے دفنایا گیا ہو موجود تھے، یہاں تک کہ تلوار ان کے ہاتھ میں، وہ 1400 سال پرانی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے، تلوار کیوں ان لوگوں نے نہیں لی جو دفن کر رہے تھے. لہذا شیخ جمال جمیل نے بتایا کہ میرے ایک ساتھی نے جھک کر تلوار ان کی ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ یوں کھینچ لیا، ایسے کر کے کھینچ لیا اور تلوار نہیں دی. اللہ اکبر. شیخ جمال جمیل نے بتایا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم کہتے ہیں مردہ ہیں، ارے اللہ منع فرما رہے ہیں مت کہو کہ ان کو مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں. ان کو ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے. ویسے تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کی روح نکلی زخمی ہوئے یا بیمار ہوئے، لیکن وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور اسی طریقے سے شہید کو ایک خاص قسم کی جس طرح زندگی حاصل ہوتی ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، تو انبیاء علیہ السلام کو جن کے صدقے میں شہادت ملتی ہے ان کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی زندگی قبر میں حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان انبیاء کے صدقے میں تو شہادت ملتی ہے. تو وہ جن کے صدقے میں شہید ہو رہا ہو وہ تو زندہ، اور جن کے صدقے میں شہادت ملی وہ مردہ. نعوذ باللہ. سوچنے کی بات ہے بھائی، کیا یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے اکابر میں سے تھے، انہوں نے 17 سال روضہ اثر میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں روضہ اثر کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے 17 سال. اور اس طرح اس وقت تیل وغیرہ وہاں نہیں نکلا تھا، غربت کا زمانہ تھا، رات کو حضرت نکلتے تھے اور مدینے کے جو تربوز کے چھلکے لوگ کھا کر اپنے گھروں سے باہر پھینکے ہوئے ہوتے تھے، حضرت اس کو اٹھاتے تھے اور لا کر پانی میں جوش دیتے تھے، جیسے شلجم وغیرہ چقندر بنتا ہے ایسے ان چھلکوں کا حال ہو جاتا تھا، اور پھر ان کو کھا کر پانی پی کر گزارا کر لیتے تھے، اور کسی کو اپنی حاجت نہیں بتائی کہ میں اس قدر تنگی میں ہوں، مگر اس طرح گزارا کر کے عربوں کو حدیث پڑھائی، اور کیا اللہ نے سعادت دی تھی. فرماتے تھے قال صاحب هذه الروضه، یہ الفاظ ہوتے تھے حضرت کے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے، کہ اس روضے کے والا اس نے یہ فرمایا. آج ہمارا محدث جو حدیث پڑھائے گا وہ تو یوں کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی کہے گا نا، اور طالب علم بھی یوں ہی پڑھے گا. لیکن حضرت چونکہ روضہ اثر سامنے ہوتا تھا تو حضرت یہ الفاظ استعمال فرماتے تھے قال صاحب هذه الروضه، اس روضے والے نے یہ فرمایا ہے، اور پھر حدیث نقل فرماتے تھے. تو ان کے حلقے میں ایک عرب تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آ گئی. حضرت کو بعض طلبہ نے آ کر بتا دیا کہ حضرت یہ عقیدہ یہ رکھتا ہے فلاں. حضرت نے فرمایا اچھا. تو درس کے دوران جب سب کی نظر کتاب پر تھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ مرقدہ نے اپنی توجہ اس کے اوپر ڈالی، اس طالب علم پہ توجہ ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے فوراً سر اٹھا کے حضرت کو دیکھا. حضرت نے فرمایا روضہ اثر کی طرف اشارہ کر، دیکھو ادھر دیکھو. اب جب اس نے ادھر دیکھا تو اس کو منظر یہ نظر آیا کہ ساری جالیاں وغیرہ ہٹ چکی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرمائے، اپنی قبر اثر سے باہر تشریف فرمائے. تو اس کے ہونٹ ہلے، زبان اور آنکھیں کھلی پھٹی رہ گئیں اور ہونٹ ہلنے لگے کہ وہ بتانا چاہتا تھا جلدی سے شور کر کے، ارے دیکھو کیا منظر ہے. مگر حضرت نے فرمایا کچھ ایسے اشارہ کیا، اس کو اشارہ کر دیا خاموش، بتانا نہیں. بس یہ دیکھنا تھا اس کا. اس کے بعد اس نے بھی توبہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اس عقیدے سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے عام آدمی مر جاتے ہیں ایسے نعوذ باللہ آپ کو بھی موت آ گئی. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ورنہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و